الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا للسماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كفار و مشرقين کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری طرف بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، جیسے تم سے پہلے مشرکین و کفار اور بہت بڑے کافر، بہت بڑے ہی کافر فرعون کی طرف رسول مبعوث فرمایا تھا. مقصد یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت پر اکڑتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کی رسومات کیوں چھوڑیں، باپ دادا کے عقائد کیوں چھوڑیں، ہم ایک طاقتور قوم ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، ہماری قوت ہے، افرادی قوت ہے، مال و زر ہے، اسلحہ ہے، یہ ہے وہ ہے. تم سے پہلے بڑی بڑی طاقتور قومیں گزری ہیں، حتیٰ کہ فرعون جیسے لوگ گزرے ہیں جو خدائی دعویٰ کرتے تھے، بہت بڑے لاؤ لشکر تھے ان کے پاس، بہت بڑی طاقت تھی، بہت بڑی دولت تھی، سونے اور زر و جواہر کے ڈھیر تھے ان کے پاس. ان کے پاس بھی اللہ کا نبی آیا تھا، رسول ہی آیا تھا. گمراہی اور کفر و شرک برداشت ہوتا رہتا ہے، درگزر ہوتی رہتی ہے، لیکن جب اللہ کے نبی مبعوث ہوتا ہے اور حجت تمام ہو جاتی ہے، دلیل قائم ہو جاتی ہے، تو پھر نافرمانی پر تباہی آتی ہے. تو فرمایا میں نے جو رسول تم پر بھیجا شاہدن علیکم، یہ تمہارے کردار پر گواہ ہیں، تم پر حجت تمام ہو گئی، دلیل تمام ہو گئی، ہر مقدمہ اپنی شہادتوں پر، گواہوں پر تکمیل کو پہنچتا ہے. تمہاری گمراہی پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی کہ یہ اللہ کی بات کو نہیں مان رہے، یہ نبی کا اتباع نہیں کر رہے. تو تمہیں اپنی طاقت کا گھمنڈ ہے، تم سے پہلے بڑے بڑے طاقتور کافر گزرے ہیں، فرعون جیسے لوگ گزرے ہیں. فعصا فرعون الرسول، فرعون نے بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تھی. فأخذناه أخذا وبيلا، تو ہم نے اسے ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار کر لیا. اس کا انجام دیکھو کیا ہوا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے ماحول میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور مسلمان کہلانے والے بھی انہی پریشانیوں میں مبتلا ہیں جن میں کفار ہیں، بلکہ ایک حد تک دیکھا جائے تو کفار ایک قسم کے غلبے کی کیفیت میں ہیں اور مسلمان مغلوب نظر آتے ہیں. ہر جگہ مار کھا رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ظاہر ہے، فاصا فرعون الرسول، فرعون نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. ہمارا جو اسلام ہے، ہم زبانی تو کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا، کیا ہمارا کردار اس بات کی گواہی دیتا ہے؟ اگر کردار سنت نبی کے خلاف ہے تو یقیناً مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، عذاب الہی آئے گا. لہذا ہم جس دہشت گردی کا شکار ہیں، یا افلاس کا شکار ہیں، یا ورلڈ بینک کے مقروض ہو رہے ہیں اور سود دے رہے ہیں اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں، تو اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں. نتائج باتوں پہ یا دعوے پہ مرتب نہیں ہوتے، نتائج عمل پہ مرتب ہوتے ہیں. ایک شخص زبانی کہتا رہے میں کھانا کھا لیا، میں نے کھانا کھا لیا، تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا، عملاً کھائے گا تو پیٹ بھرے گا. نتائج عمل پہ مرتب ہوتے ہیں. تو اللہ ہمیں توفیق دے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اگر ہم دہشت گردی کو، بے امنی کو، بے قراری کو، پریشانی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کئی طرح کے عذابوں میں مبتلا ہیں. قومی مسائل میں مبتلا ہے، اور خاندانی مسائل میں مبتلا ہیں، گھریلو مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور افراد ذاتی مسائل میں مبتلا ہیں. یعنی فرد سے لے کر قوم تک ہم مختلف مصیبتوں، مختلف بیماریوں، مختلف پریشانیوں میں اس لیے پھنسے اور گھرے ہوئے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا رستہ عملاً چھوڑا ہوا ہے. تو فرمایا، فرعون جیسے متکبر، طاقتور اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے، بڑے طاقتور، فوجی قوت اور حکومت اور سلطنت دولت رکھنے والوں نے نافرمانی کی، ہم نے انہیں ایسی مصیبت میں ڈالا کہ تباہ و برباد ہو گئے، لو لشکر نابود ہو گئے، دولتیں لٹ گئیں، حکومتیں چلی گئیں، ملک ختم ہو گئے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. پھر دنیا تو ان چھوٹے عذابوں میں گرفتار ہوتا ہے بندہ، اس دن کیا کرو گے جو ایک دن 50,000 سال کا ہوگا اور اتنا شدید ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا کر دے. اتنا سخت ہوگا، اتنا لمبا ہوگا، اس دن کیا جواب دو؟ قیامت کو کیا کرو گے؟ دنیا پہ تو چلو مر جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، لیکن مٹ کر قصہ ختم تو نہیں ہوگا. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. یہ دنیا میں آخری تباہی تو یہی ہے، آخری بربادی ہے کہ مر جائے گا. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ وہاں کیا جواب دو گے؟ نسما امن فتر بے تھا نواد مفعول. زمین تو زمین، قیامت کا زلزلہ اتنا عظیم ہوگا کہ آسمان پھٹ جائیں گے. زمین کا کیا اثر ہوگا کہ جس کی تھر تھراہٹ سے، جس کے شور سے، جس کے زلزلے سے آسمان پھٹ جائیں گے، تو زمین کا کیا اثر ہوگا؟ ان ہاذہ تذکرہ، یہ بعثت عالی، یہ دعوت اللہ، یہ قرآن کریم، یہ دین برحق ایک نصیحت ہے. یہ نصیحت ہوتی ہے خیرخواہی کے لیے، بھلائی، کسی کی بھلائی کے لیے اسے جو بات سمجھائی جائے وہ نصیحت ہوتی ہے. تو یہ نوع انسانی کے لیے نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، جو بھی چاہے اولاد آدم علیہ السلام میں سے اللہ اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کر لے, سیدھی راہ اختیار کر لے. انسان کو اختیار دیا ہے, برائی چھوڑ دے, نیکی اختیار کر لے, پھر توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے, جتنی کچھ کر چکا ہے وہ معاف ہو جائے گی. اس سے بڑی رعایت کیا ہو سکتی. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. فرمایا میرے حبیب اللہ کریم جانتے ہیں کہ آپ راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں, تہائی رات, آدھی رات, کبھی اس سے کم کبھی زیادہ, چونکہ پہلے تہجد کی نماز فرض تھی. جب نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں تو تہجد فرض ہو گئی, اور تمام مسلمان راتوں کو اٹھ کر تہجد ادا کرتے تھے. پھر تہجد میں طویل قیام بھی فرض تھا کہ زیادہ سے زیادہ دیر قیام کیا جائے اور قرآن کریم ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے اور لمبی قلت کی جائے. پھر یہ رعایت فرمائی کہ آپ بھی, آپ کے متبعین مسلمان بھی آدھی آدھی رات کھڑے رہتے ہیں, کبھی تہائی رات کھڑے رہتے ہیں, کبھی اس سے کم زیادہ. واللہ یقدر اللیل والنہار, رات اور دن کے کیفیات کا اندازہ اللہ کریم کو ہے, انسان سے زیادہ وہ جانتا ہے. اسے خبر ہے کہ دن کو تو انسان ایک کام سارا دن بھی کر سکتا ہے, راتوں کو کھڑے رہنا آسان نہیں ہے انسان کے لیے, بڑا پرمشقت ہے. علم لن تخصو, اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ طویل قیام آپ کی امت نبھا نہیں سکے گی. یہ بہت مشکل کام ہے کہ آدھی رات یا تہائی رات کھڑا رہ کر تلاوت کر کے, اور وہ بھی نماز کی حالت میں, باوضو, قبلہ رو, دست بستہ, بہت مشکل ہو جائے گا. فتاب علیکم, سو اللہ آپ کی امت سے رعایت فرماتے ہیں, اے مسلمانوں تم سب سے اللہ نے یہ رعایت کر دی. فقرأوا ما تیسر من القرآن, اب اس کے بعد وہ جو طوالت تھی تہجد میں, جس طوالت تھی اس کی فرضیت ختم کر دی گئی کہ جتنی ہو سکے اتنی دیر قرآن پڑھو. جو دس منٹ کھڑا رہ سکتا ہے وہ دس منٹ کھڑا رہ کر قرأت کرے, جو پانچ منٹ رہ سکتا ہے پانچ, جو گھنٹہ کھڑا ہو سکتا ہے, جتنی ہمت ہے اتنا کر لو تو ثواب اتنا ہی ملے گا. یہ اللہ کریم کی بڑی عطا ہے. ایک بندہ عبادت کرتا ہے, نوافل پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, وہ بیمار ہو گیا, وہ عبادت کا وہ معیار برقرار نہیں رکھ سکتا, تیمم کر کے بمشکل فرائض پڑھ لیتا ہے, تو اس کو ثواب اتنا ہی ملتا ہے جتنی وہ اس کی عادت تھی, شمار اتنی کی جاتی. تو فرمایا جس طرح تم طویل قیام کرتے تھے اب جتنا ممکن ہو سکے اتنا کر لو, ثواب تمہیں اتنا ہی دوں گا. تو تہجد فرض تھی تمام امت پر, شب معراج پانچ نمازیں فرض ہوئیں تو تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ادا فرمائی, باقی مسلمانوں پر نفل ہو گئی. جو پڑھے بہت بڑی عبادت ہے, جو نہ پڑھے جرم نہیں ہے. نفل عبادت, نفل منافق کو کہتے ہیں. فرائض جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے, اصل سرمایہ ہے, نفل منافع ہے. تو وہ تہجد کو نفل قرار دے دیا, جو پڑھے بہت زیادہ منافع ہے, نہ پڑھے تو جرم نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر پھر تہجد ادا فرمائی, اور باقی امت پر پانچ نمازیں فرض ہو گئیں, تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی. المان سے یقون منکم مرضا، اللہ کریم جانتے ہیں کوئی تم میں سے بیمار ہو جائیں گے، طبیعت خراب ہو جائے گی، کسی کو بخار ہو گیا، کوئی اور بیماری ہو گئی. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کچھ زمین پر سفر کر رہے ہوں گے، محنت مشقت کر رہے ہوں گے، چل پھر رہے ہوں گے، رزق کی تلاش میں، رزق حلال کی تلاش میں، کاروبار میں، زندگی کی مصروفیات میں. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، کچھ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں گے، مصروفیات دنیا بھی ہیں، دین حق کی راہ میں جہاد بھی ہے، خاندان اور مال بچوں کی پرورش کے لیے روزی کے وسائل بھی اختیار کرنے ہیں، تو مصروفیات دنیا بھی ہیں، اللہ کریم جانتے ہیں. لہذا اپنے جائز اور حلال کاروبار کرو، اور جتنا ہو سکے اتنا راتوں کو قیام کر لو، اور اس میں قرآن کریم پڑھو. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، سو جتنا ممکن ہو آسانی سے کر سکو اتنا قرآن کریم پڑھا کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ہاں نماز قائم رکھو، نماز باقاعدگی سے ادا کرو، فرائض سے چھٹکارا نہیں ہے. نوافل ادا کرو، بہت اچھی بات، نہ کر سکو اللہ درگزر فرمائیں گے، لیکن فرائض میں کوئی چھٹی نہیں ہے. نماز کو قائم رکھو، زندہ رکھو، اور اللہ مال دیں تو اس پر زکات دو، یعنی مال کی محبت میں گرفتار نہ ہو جاؤ. مال اللہ کی امانت ہے. زکات سے مراد ایک تو فرض زکات ہوگی، وہ دو، دوسرا یہ بھی ہے کہ مال تمہارا نہیں ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے، لہذا وہاں خرچ کرو جہاں خرچ کرنے کی اس نے اجازت دی ہے. ناجائز اور حرام کاموں پہ یا فحاشی پہ خرچ نہ کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ ساری عبادات اور یہ سارا مال جو رائے حق پہ یا اللہ کی اطاعت میں خرچ ہوتا ہے، یہ ایسے ہے جیسے تم اللہ کریم کو قرض دے رہے ہو. قرض اس رقم کو کہتے ہیں جو کسی کے پاس رکھی جائے، کسی کو دی جائے، جس کی واپسی یقینی ہو، وہ قرض ہوتا ہے کہ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ مجھے لوٹا دیں گے. تو فرمایا یہ تمہارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا، یہ عبادات، یہ اللہ پر قرض ہے. تم اپنی حیثیت کے مطابق دے رہے ہو، قرض سے مراد یہ کہ اللہ کریم تمہیں یہ لوٹا کر دیں گے، اور جب وہ لوٹائیں گے تو اپنی شان کے مطابق لوٹائیں گے. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا، جو نیکی بھی تم اللہ کے پاس بھیجتے ہو وہ تمہیں اللہ اس کا بدلہ لوٹا کر دیں گے، اور وہ اس سے بہت بہتر دیں گے. تم اپنی حیثیت کے مطابق عمل کرتے ہو، وہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائیں گے، وأعظم بہت بڑا اجر اس کا عطا کریں گے. اس دنیا میں تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کا اجر کتنا بڑا، کتنا عظیم ہوگا. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، ہر حال میں اللہ سے بخشش مانگتے رہو. راتوں کو قیام کرو، تہجد پڑھو، تلاوت کرو، قیام میں تلاوت کرو، حلال مال کماؤ، محنت مشقت کر کے کماؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، باقاعدگی سے نمازیں پڑھو، زندگی اللہ کی راہ میں صرف کرنے کے بعد اللہ سے بخشش طلب بھی کرتے رہو. اس پہ ناز نہ کرو، اترانا شروع نہ کر دو کہ میں نے بڑی نیکی کر لی، میں نے اللہ پہ بڑا احسان کر دیا، یہ درست نہیں ہے. ہما وقت عبادت کرنے کے بعد بھی استغفار پڑھتے رہا کرو. واستغفر اللہ، ہمیشہ اللہ سے بخشش مانگا کرو. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت بڑے بخشنے والے، بہت بڑے رحم کرنے والے ہیں. سورہ مدثر شروع ہوتی ہے یہ بھی مکی صورتوں میں شمار ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر فثیابک فطہر والرجز فاجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. فرمایا اے میرے چادر پوش یا کمبل پوش. مدثر مزمل مترادف الفاظ ہیں، ان کا مفہوم ایک ہی ہے. جس طرح پیار سے وہاں مزمل کہا گیا، یہاں مدثر فرمایا گیا. کمبل لپیٹنے والے، یہ چادر لپیٹنے والے، مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے. یہ ابتدائی آیات ہیں سورہ قرآن کی، ابتدائی صورتیں ہیں، سورہ مزمل بھی سورہ مدثر بھی. وہی نازل ہونے کے بعد جلدی جلدی جو صورتیں پہلے پہلے نازل ہوئیں ان میں سے ہیں. جب یہ نازل ہوئیں تو اس وقت ایک دو مسلمان ہی تھے، حضور کے ساتھ دو چار بندے ہی تھے. تو ارشاد ہوا اے میرے کمبل پوش قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو دعوت اللہ دیجیے. انذر، لوگ نا عاقبت اندیش ہیں، لوگوں کا عقیدہ اور کردار انہیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، اس کے خطرناک نتائج سے انہیں آگاہ فرمائیے. وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی عظمت بیان فرمائیے، لوگوں کو بتائیے کہ ان کا رب کتنا عظیم ہے، ان کا خالق ہے، مالک ہے، انہیں پال رہا ہے، انہیں رزق دے رہا ہے، اس نے زندگی دی ہے، پھر موت آئے گی، ما بعد الموت کی حیات ہے، اس کے بعد کیا کیا ہوگا، اور اللہ کریم کتنے عظیم ہیں، اور انسان کتنا محتاج ہے زندگی میں، موت میں، ما بعد الموت. یہ حقیقتیں ان پر بیان فرمائیے. وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، اپنے لباس کو پاکیزہ رکھیے. یہاں لباس سے مراد علماء حق ماحول لیتے ہیں، چونکہ انسان جتنا کماتا ہے، جتنی اس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، اس سب کا اظہار اس کے لباس سے ہوتا ہے. تو فرمایا لباس پاکیزہ ہونا چاہیے، یعنی مال حلال کماؤ، جائز طریقے سے خرچ کرو، اور لباس مسلمانوں کا سا ہو. جو کسی کافر قوم کا شعار اور شناخت بن جائے وہ لباس تو مسلمانوں کے لیے حرام ہو جاتا ہے. جیسے کسی قوم کی پکی شناخت بن جائے، جیسے مثلا ہندو دھوتی باندھ کر اسے نیچے سے لنگوٹے کی طرح کر لیتا ہے، اور دور سے دیکھنے والے کو سمجھ آ جاتی ہے یہ ہندو ہے، اگر مسلمان اس طرح کی باندھے گا تو حرام ہوگا. ہندو سر میں سارا سر منڈا کے ایک لمبی سی چوٹی رکھ لیتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ ہندو ہے، اگر مسلمان اسی طرح کرے گا تو حرام ہوگا. وہ ان کا شعار ہے نا، پتہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہندو ہے. جو غیر مذاہب کے شعار ہیں ان کا اختیار کرنا حرام. اس سے نیچے جو عمومی چیزیں ہیں، ویسے تو لباس میں ستر عورت فرض ہے جس سے جسم ڈھک جائے، ٹھیک ہے، لیکن مشابہت جو ہے کفار اور مشرکین کی وہ نامناسب ہے. اگر وہ ان کی پہچان ہے تو ویسا بننا تو حرام ہو گیا، اگر پہچان نہیں ہے تو ان سے مل جل جائے. جیسے اب ہم کتنی دفعہ دیکھتے ہیں ٹی وی پر ہمارے لیڈران کرام ہندوستان جاتے ہیں یا یورپ وغیرہ جاتے ہیں، تو عیسائیوں یہودیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں یا ہندوؤں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو پتہ نہیں چلتا ہندو کون ہے مسلمان کون ہے. یہ مشابہت بھی بہت نامناسب ہے. مسلمان کا پتہ چلنا چاہیے اس کے حلیے، اس کے لباس سے کہ یہ مسلمان ہے. تو ضروری ہے کہ یہ ویسی ٹائی پتلون سوٹ پہن کر جائیں، اگر یہ درمیان میں شیروانی پہن کر بیٹھی ہوں تو پتہ چلے مسلمان ہے، ان کی مونچھ داڑھی صاف ہے، ان کے چہرے پہ داڑھی ہو تو پتہ چلے یہ مسلمان ہے. اب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اقوام مغرب میں ہمارے کسی رواج کو وہ اپناتے نہیں. یہاں آتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں سلوار بڑا خوبصورت لباس ہے، آپ کی قمیض بہت اچھی ہے. ہم وہاں جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں یار تم بڑے خوش قسمت ہو، اپنی مرضی سے لباس سلوا لیتے ہو، ہمیں تو کارخانے سے بنا بنایا لباس، ہم تو نمبر دیکھ کر خریدتے ہیں، اتنے نمبر کا مجھے پورا ہوگا. لیکن کبھی انہوں نے سلوار قمیض پہنی، کبھی انہوں نے ہم جیسا اولیہ بنانے کی کوشش کی ہے. تو ہمیں کیا مصیبت ہے کہ ہم ہر وقت کوشش کرتے ہیں ہم ان جیسے نظر آئیں. وَسَيَّابَكَ فَطَّهِرْ، اس میں یہ ساری بات آ جاتی ہے کہ اپنے پورے ماحول کو، اپنی کمائی کو پاکیزہ رکھیے، اپنے اخراجات کو پاکیزہ رکھیے، اپنے لباس کو پاکیزہ رکھیے، اپنے دوستوں کو ارد گرد کو پاکیزہ رکھیے، اپنے ماحول میں کوئی برائی، کوئی خرابی، کوئی ناپسندیدگی نہ ہو. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ناپاکی سے دور رہیے، ہر طرح کی ناپاکی سے، باتوں کی ناپاکی، فوش کلامی سے دور رہیے، ناجائز کمائی، حرام کی کمائی ناپاکی ہے اس سے دور رہیے، زیادتی، ظلم، گناہ سے دور رہیے، بے نماز ہونے سے، یعنی ہر قسم کی ناپاکی جو ہے، ناپسندیدگی جو ہے اس سے دور رہیے. فلا تمنن تستکثر، اب یہ ناپسند، یہ کیوں لوگ ناپاکی میں، ناپسندیدہ باتوں میں، ناپسندیدہ رواجات میں کیوں جاتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جانے سے دولت زیادہ ملے گی یا عزت زیادہ ملے گی یا شہرت. فرمایا اس زیادتی کی کبھی تمنا نہ کیجیے. جو زیادتی یا جو شہرت یا جو دولت برائی کر کے ملتی ہے اس کی تمنا ہی کرنا حرام ہے، اسے چھوڑ دیجیے، اسے بھول جائیے، اس کی تمنا ہی نہ کیجیے. ولا تمنن تستکثر، ایسی زیادتی کی ہرگز خواہش ہی نہ کیجیے. یعنی اسے اختیار کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی خواہش ہی نہ کیجیے. بل رب کا فصبر، اپنے پروردگار کی عطا پہ صبر کیجیے، جو کچھ اس نے دیا ہے الحمدللہ وہ درست ہے، وہ کافی. جو اللہ کریم نے دیا ہے وہ ٹھیک ہے. مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا تھا، عیسائی تنگ آ گئے، عہد فاروقی تھا، خلافت راشدہ کا زمانہ تھا، انہوں نے سوچا یا شہر سے باہر نکل کر لڑیں اور یا شہر چھوڑ دیں، اب تو شہر میں بھوک سے لوگ مرنا شروع ہو گئے ہیں، باہر سے کچھ آ جا نہیں رہا. ان کے جو مذہبی پیشوا تھے، ان کا جو بڑا لیڈر تھا، اس نے کہا کہ اگر مسلمانوں کے امیر کو تم یہاں بلا لو اور ہم ایک نظر اسے دیکھ لیں تو ہماری کتابوں میں ان کی اتنی نشانیاں دی گئی ہیں کہ ہم پہچان لیں گے کہ یہ نبی کا جانشین ہے. اگر وہ واقعی وہ بندہ ہے تو پھر شہر خالی کر دو، ان کے حوالے کر دو، شہر انہوں نے فتح کرنا ہے، یہ ہماری کتابوں میں پیش گوئی ہے. اور اگر وہ بندہ نہیں ہے تو باہر نکل کر مقابلہ کرو، تمہیں کوئی نہیں شکست دے سکتا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو عرض کی کہ وہ لمبا واقعہ، اسے چھوڑ دیں. جب وہاں پہنچے تو بارش ہو گئی تھی، آپ کا جو کرتا مبارک تھا اس پہ کئی جگہ پیوند لگے ہوئے تھے، آپ پیدل چل رہے تھے، غلام کی باری تھی اونٹ پر بیٹھنے کی، وہ کیچڑ اچھڑ کپڑوں پہ پڑ رہا تھا، تو کپڑے کچھ کیچڑ سے بھرے ہوئے، بارش سے گیلے، پیبند لگے ہوئے. تو امیر لشکر نے عرض کی کہ حضرت یہ عیسائیوں نے آپ سے ملنا ہے، ان کے لاٹ پادری نے آپ سے گفتگو کرنی ہے، تو یہ کوئی حلیہ ہے مسلمانوں کے امیر کا؟ آدھی دنیا کے آپ حکمران ہیں، تو آپ لباس بدل لیجئے، اچھے گھوڑے پہ بیٹھ جائیے. چنانچہ انہوں نے آپ کا لباس تبدیل کرا دیا، خوبصورت گھوڑے پہ بٹھا دیا. جب اچھا لباس پہن کر گھوڑے پر بیٹھے فوراً اتر آئے، کہنے لگے اس تمہارے گھوڑے اور اس لباس نے مجھ میں بڑائی سی پیدا کر دی ہے، یہ اپنا لباس لے جاؤ، یہ گھوڑا لے جاؤ، میرا لباس جو گیلا اور کیچڑ آلود ہے مجھے دو. آپ نے وہی لباس وہی جوتے پہن کر، میں اسی طرح عیسائی ہوں، جیسا میں ہوں جیسا میرے رب نے مجھے رکھا میں سچی. اب وہ جو آپ کا حلیہ تھا وہ پہلی کتابوں میں تھا. تو عیسائیوں کے اس بڑے پادری نے دیکھا تو اس نے کہا یہ ہماری کتابوں میں یہ نبی کا صحیح جانشین ہے، اور اس کے ہاتھ پہ یہ شہر فتح ہونا اس کی پیش گوئی ہماری کتابوں میں ہے، لہذا 16 صفائی سے شہر مسلمانوں کے حوالے کر دو، لڑنے کی ضرورت نہیں، لڑو گے تو بھی یہ فتح ہو جائے. وہ ارشاد ہو رہا ہے والے رب کا فصبر، جو اس پالنہار نے دیا اس پر صبر کرو. ناجائز ذرائع سے شہرت پانے کی، ناجائز ذرائع سے عہدے حاصل کرنے کی، ناجائز ذرائع سے ان دولت کے پیچھے لگ، اللہ کی نافرمانی نہ کرو. جو کچھ جس حال میں وہ رکھتا ہے، جو کچھ وہ دیتا ہے، جائز وسائل اختیار کرو، جائز محنت کرو، حلال طریقے اختیار کرو، اس سے زائد کے لیے لالچ نہ کرو. اس لیے کہ فیضان ہو کے رف ناکور، ایک دن سور پھونکا جائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا فذالک یوم ازن یوم النصیر، قیامت قائم ہوگی تو یہ بڑا مشکل دینا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت بھی قیامت کی بہن ہے، جو مرتا ہے ایک طرح سے اس کی قیامت تو قائم ہوگی، جب موت آتی ہے تو ساری شہرت دولت سب چیزیں زبانی رہ جاتی ہیں، بندہ تہی دست ہو کر، بے بس ہو کر، بے وقت ہو کر ایک میت سی بن جاتا ہے، خاک میں ملا دیا جاتا ہے. تو اسے کیا ضرورت ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے شہرت یا دولت جمع کرتا رہے؟ پھر جب قیامت آئے گی تو یہ ساری شہرتیں، ساری دولتیں، سارے محل، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی. اس کے لیے اللہ کی نافرمانی کیوں کی جائے؟ فیضان وکر فن ناکور، جب سور پھونکا جائے گا، فذالک یوم اذن یوم النصیر علی الکافرین غیر یسیر، اللہ کی عظمت کا انکار کرنے والے اور حضور کی رسالت کا انکار کرنے والوں کے لیے بہت مشکل بن جائے گی، بہت مشکل دن ہوگا، ایسی مشکل جس کا کوئی حل نہ ہو، غیر و یسیر، بغیر آسانی کوئی راستہ نہیں ہوگا اس سے نکلنے کا، نافرمانوں کے لیے اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں، ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔